بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، عقيدة السلف وأصحاب الحديث للإمام أبو عثمان الصابوني رحمه الله، شرح فضيلة الشيخ العلامة ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله. اور پچھلے درس میں بات کر رہے تھے نسو جماعت کے عقیدے، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید کے تعلق سے، اور یہ بیان کیا تھا کہ القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، کہ قرآن اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. اور اس کے تعلق سے بعض اہم دلائل بھی بیان کیے تھے، اور بعض میں نے کہا تھا کہ یہ یاد کرنے ہیں، اور غالباً یاد ہو چکے ہیں انشاءاللہ. اور آج کی نشست میں جیسے کہ میں نے بیان کیا تھا پچھلے درس میں، امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ نے سلف، اس موضوع کے تعلق سے سلف اور بعض سلف علماء کے اقوال بیان کیے ہیں. آئے دیکھتے ہیں وہ کون سے اقوال ہیں، اور کس طریقے سے ائمہ سلف نے اس مسئلے کو بیان کیا ہے. امام صاحب فرماتے ہیں، قال شیخ ابو عثمان رحمہ اللہ، سمعت شیخنا الحاکم ابو عبد اللہ الحافظ رحمہ اللہ یقول، سمعت الامام ابو الوليد حسان بن محمد یقول، سمعت الامام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ یقول. انہوں نے سند بیان کی ہے امام ابو عثمان الصابوني رحمہ اللہ نے اپنے شیخ الحاکم ابو عبد اللہ الحافظ، فرماتے میں نے سنا ان سے، اور امام حاکم نے سنا ہے، یقول سمعت الامام ابو الولید حسان بن محمد یقول سمعت، یہ فرماتے کہ میں نے سنا امام ابو بکر محمد بن اسحاق بن خزیمہ یقول. ابو خزیمہ معروف علماء سلف میں سے ہیں، اور اب سند میں دیکھتے ہیں کہ انہوں نے براہ راست سنا ہے، یعنی یہ استاد اور شاگرد ہیں، براہ راست سنا ہے، اس میں تدلیس کی کوئی گنجائش نہیں رہی جسے کہا جاتا ہے. فرماتے ہیں یقول القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، قرآن اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے. پچھلے درس میں ہم نے بیان کیا تھا اس کی دلائل کیا ہے قرآن اور سنت میں، اور یہ کیوں ہمیں ضرورت پڑی کہنے کی کہ قرآن مخلوق نہیں ہے. آگے بھی کچھ مزید تفصیل بیان کریں گے انشاءاللہ. آگے فرماتے ہیں فمن قال ان القرآن مخلوق، بس جس نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، فهو کافر باللہ العظیم، تو ایسا شخص جو ہے وہ کافر ہے باللہ العظیم سے. لا تقبل شہادته، اس کی شہادت گواہی قبول نہیں کی جائے گی. ولا يعاد ان مرض، اور اگر بیمار ہوتا تو اس کی پرسداری نہیں کی جائے گی، عیادت نہیں کی جائے گی. ولا يصلى عليه ان مات، اگر وفات پا جاتے مر جاتے تو اس پہ نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی. ولا يدفن في مقابر المسلمين، اور نہ ہی اس کا دفن مسلمان قبرستان میں ہوگا. ويستتاب فإن تاب وإلا ضربت عنقه، اسے توبہ کرائی جائے گی، اگر وہ توبہ نہیں کرتا، اپنے اس کفر موقف سے رجوع نہیں کرتا، یعنی اس پر حد قائم کی جائے گی، اگر وہ نہیں مانتا اور اپنے اس کفر یا عقیدے پر باقی رہنا چاہتا ہے تو پھر اس کی گردن اڑا دی جائے گی، اسے قتل کر دیا جائے گا، یعنی وہ مرتد ہو جائے گا نعوذ باللہ. شرح میں فضلۃ الشیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں، امام صابوني رحمہ اللہ جو اپنے اس سند سے اپنے شیخ حاکم ابی عبداللہ سے یہ روایت کرتے ہیں، اور حاکم ابی عبداللہ هو من أئمة الحديث، أئمة حديث میں سے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ میں نے سنا الحاکم ابو عبد اللہ الحافظ کو، اور یہ سند پھر بیان کرتے ہیں، اور فرماتے ہیں امام سمعت ابو الوليد حسان بن محمد، فرماتے ہیں وهذا من أئمة الإسلام، الإسلام الأعلام معروف ومشهور، أئمة الإسلام میں سے ہیں. فرماتے ہیں يقول سمعت الامام ابا بكر محمد بن اسحاق بن خزيمه وهو المشهور المعروف، معروف مشهور علماء، صاحب كتاب التوحيد وغيره من مؤلفات الكثيره، كتاب التوحيد امام ابن خزیم ایک معروف کتاب ہے جس میں عقیدہ کے کچھ اصول بیان کیے ہیں، وغیر من الفاظ کثیر، و بہت سارے اور اس کے علاوہ بہت سارے مصنفات انہوں نے کی ہیں. الذي سموه امام الائمه، امام الائمه ان کا جو لقب ہے امام الائمه رحمه الله، امام کا امام. فرماتے ہیں القرآن کلام اللہ غیر مخلوق، فمن قال ان القرآن مخلوق فهو کاف بالله العظیم. تو ان کا عقیدہ یہ ہے، اپنا عقیدہ بیان فرماتے امام ابن خزیمہ رحمہ اللہ کہ قرآن اللہ کے کلام مخلوق نہیں ہے، اور جس نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے تو وہ کافر ہے. کیوں؟ لأنه کذب بالقرآن، کیونکہ اس نے قرآن کو جھٹلایا ہے. قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ تعالیٰ کا صفت ہے، اللہ کی صفات مخلوق نہیں ہے، یہ قاعدہ ہے. کیوں کافر ہے؟ کیونکہ قرآن کو جھٹلایا ہے. قرآن ہے کیا؟ قرآن اللہ کا کلام ہے، اور کلام اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوق نہیں ہے. جو کہتا ہے کہ اللہ کی صفات مخلوق ہیں، خدا علیہ السلام سے خارج ہو جاتا ہے. پھر امام صاحب کا یہ قول کہ اس کی گواہی نہیں قبول کی جائے گی، اور نہ ہی اس کی عیادت کی جائے گی اگر وہ بیمار پڑ جاتا ہے، اور نہ ہی اس پہ نماز جنازہ پڑھی جائے گی اگر وہ مر جاتا ہے، اور نہ ہی اس کو دفن کیا جائے گا عثمان قبرستان میں، اور پھر اس سے توبہ کرائی جائے گی، اور نہ ہی وہ رجوع نہیں کرتا تو پھر اس کو قتل کر دیا جائے گا. شیخ صاحب فرماتے ہیں یہاں پہ ایک بہت ہی اہم بات بیان کرنا ضروری ہے، یعنی ایک چیز بیان کرنی. شیخ صاحب فرماتے ہیں کہ جس پر حجت قائم ہو جاتی ہے وہ کافر ہوتا ہے. اسے انڈر لائن کرے ذرا، ان من قامت علی الحجت فهو کافر، جس پر حجت قائم ہو جائے وہ کافر ہے، اور یہ تمام احکام اس پر منطبق ہو جاتی ہیں جو یہاں پہ شیخ امام صاحب نے بیان کی ہیں. یعنی گواہی قبول نہیں کی جائے گی، اور نہ ہی اس کی عیادت کی جائے گی، نہ جنازہ پڑھایا جائے گا، نہ اسے دفن کیا جائے گا اس وہاں قبرستان میں، اور وہ اصرار کرتا ہے اپنے کفر پر تو اسے قتل کر دیا جائے گا. یہ کب ہے؟ فرماتے ہیں حجت قائم کرنے کے بعد. اچھا، وہ یقلد فی ذلک وهو جاہل، اور اگر کوئی کسی کی تقلید کرتے جبکہ وہ جاہل ہو، ہاد کن ضال مبتدع، تو ایسے شخص گمراہ مبتدع ہے، لیکن لا نکفرہ، انڈر لائن کریں، ایسے شخص کی تکفیر ہم نہیں کرتے، اور اگر ہم اس کے حق میں یہ بھی کہہ دیں کہ وہ کفر ہے یا کافر ہے، فہو کفر دون کفر ہذا فی الجہال، تو ایسا شخص کافر ہے، یعنی کفر اصغر ہے. یہ بات کس کے تعلق سے ہے؟ جو جاہل ہے. واضح ہے؟ میں دوبارہ کہتا ہوں، شیخ صاحب فرماتے ہیں حفظہ اللہ کہ جو احکام امام ابو عثمان صابونی نے امام ابو خزیمہ سے نقل کیے ہیں، خطرناک بات ہے نا. ایک شخص مسلمان ہے، اس کا عقیدہ ہے کہ قرآن مخلوق ہے، تو یہ عقیدہ رکھنا کفر ہے. اچھا، یہ عمومی بات ہو رہی ہے، جو بھی یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے وہ کافر ہے، یہ کیا مطلق حکم ہے؟ معین نہیں کرے فلان شخص کو، مطلق حکم ہے. اور آپ سمجھتے ہیں تکفیر کے معاملے میں تکفیر مطلق تکفیر معین میں فرق ہے، زمین آسمان کا فرق ہے. جو بھی دین کو گالی دیتا ہے، جو بھی نعوذ باللہ اللہ کو گالی دیتا ہے، جو بھی آپ وسلم گستاخی کرتے ہیں، یہ ساری باتیں جو ہیں تمام کفر ہے. جو بھی یہ کرتا ہے، جو بھی کسی سے کیا مراد ہے، کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ مطلق ہے، عام حکم ہے کہ ایسا شخص کافر ہے. نواقض اسلام کا مرتکب کوئی بھی ہو وہ کافر ہے، لیکن فلان شخص ہے ایکس وائی زیڈ، کوئی بھی کچھ بھی آپ کہے، فلان شخص ہے، اب متعین کر دیا آپ نے، اب اس سے کوئی کفر قول یا فعل سرزد ہو گیا ہے. فلان شخص سے اس نے کہا کہ قرآن مخلوق ہے، اس کا کیا حکم ہے شرعاً؟ اب بات ہو رہی ہے تکفیر معین کی بات ہو رہی ہے. تکفیر معین کے تعلق سے شیخ صاحب فرماتے ہیں تو حجت قائم کرنا پڑے گی اس کے اوپر. حجت قائم کرنے کے بعد پھر یہ احکام منطبق ہوں گے. احکام کون سے بیان کیے ہیں امام ابو عثمان رحمہ اللہ نے، جو امام ابن خزیمہ سے نقل کیے ہیں؟ چار پانچ احکام ہیں، بڑے خطرناک ہیں. سب سے پہلے گواہی اس کو قبول نہیں کی جائے گی، کیونکہ گواہی مسلمان کو قبول کی جاتی ہے، کافر کی نہیں کی جاتی. اگر بیمار پڑ جاتا ہے تو اس کی عیادت نہیں کی جائے گی, اور یہ مسلمان کے حقوق میں سے ایک حق ہے, اذا مرض فعید, اگر بیمار ہوتا ہے تو اس کی عیادت کی جاتی ہے. تیسرا, اگر مر جاتا ہے تو اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جاتی, یہ مسلمان کا بھی حق ہے کہ اگر مر جائے تو اس کی نماز جنازہ پڑھیں. چوتھا, اس سے مسلمان کو قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا, کیونکہ مسلمانوں کا حق ہے کہ اس مسلمان جب مر جاتا ہے اس کو دفن کیا جاتا ہے مسلمانوں کے ساتھ مسلمانوں قبرستان میں. پانچواں, اگر توبہ نہیں کرتا اسے قتل کر دیا جاتا ہے. یہ پانچ احکام ہیں جو کافر کے لیے ہوتے ہیں. اگر کوئی مسلمان کافر بن جاتا ہے تو اس کے لیے یہ پانچ احکام ہیں. لیکن کب ہوتے, جب احکام کب منطبق ہوتے ہیں, یہ جب حجت قائم کی جاتی ہے. اب اگر کوئی شخص جاہل ہے یا وہ کسی کی تقلید کرتے ہوئے یہ قول اس نے کہہ دیا ہے جبکہ وہ جاہل ہے, اے سمجھ, تو یہ احکام اس منطبق جاہل پہ نہیں ہوتے, یا اس مقلد پہ جو سمجھتا نہیں ہے. دلائل رکھیں کیا سمجھے گا وہ, ٹھیک ہے نا. اگر کوئی کسی کی تقلید میں کوئی شخص کہتا ہے یا کسی کے بہکاوے میں آ کے جبکہ وہ جاہل سمجھنے والا نہیں ہے اس نے کوئی کفر یا قول کہہ دیا ہے یا کفر عمل کر دیا ہے, تو اس پر ہم اگر کافر بھی کہتے ہیں تو کفر اصغر ہو کفر اکبر نہیں, یہ احکام منطبق نہیں ہوں گے اس کے اوپر. ایک دوسری بات, ہم اسے کیا کہیں گے پھر, ہم کہیں گے گمراہ ہے, مبتدع ہے, بدعتی تو ہے وہ, کیونکہ قول بدعت بھی ہے اور کفر بھی ہے. بتاؤں میں آپ کو, جی ہاں جی ہاں, کیونکہ وہ جاہل ہے, وہ سمجھتا نہیں ہے. دونوں میں فرق شیخ صاحب بیان کر رہے ہیں. اچھا آگے دیکھیں,
اگر عالم اجتہاد کرے,
بات ختم ہے. نہیں نہیں, عالم کیا اجتہاد کرے گا, کفر میں کیا اجتہاد ہوتا ہے بھائی. اگر وہ سمجھنے والے عالم, اس پر حجت قائم ہو چکی اس کے اوپر. اب یہ فرق بڑا خوبصورت فرق ہے, میں بتاؤں آپ کو, بہت کم علماء اس پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ عام طور پہ بعض لوگوں نے یہ سمجھا ہے, اس بار بعض علماء کے موقف بھی ہے, اگر کوئی شخص جو قبر کا طواف کرتا ہے, شرک عقیدہ ہے, کفر اکبر, شرک اکبر ہے, غیر اللہ کی مدد کر, غیر اللہ سے مدد مانگنا معاشرے میں کتنا عام ہے, یہ عمل کرنا کفر ہے کہ نہیں؟ تو کیا سارے مشرک اور کافر ہیں, دار اسلام سے خارج ہیں؟ بعض علماء کا ایک قول موجود ہے کہ جس نے بھی قبر کا طواف کیا ہے, غیر کو پکارو, وہ دار اسلام سے خارج ہے, کافر ہے, اور اس پہ حجت قائم کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی, کیونکہ جس کو قرآن پہنچ گیا حجت قائم ہو گئی. اچھا, اس نے قرآن سمجھا ہے کہ نہیں سمجھا؟ ایک بات کہ قرآن سمجھا کہ نہیں سمجھا, دلائل سمجھا کہ نہیں سمجھی. دوسری بات کہ بیچ میں کوئی ایسے ہیں جو غلط بیانی کرتے, غلط تفسیر, غلط ترجمے کر کے لوگوں کو, عام لوگوں کو, جاہل لوگوں کو غلط سمجھاتے ہیں. اب دیکھیں جو سب سے اہم بات ہے, آگے دیکھیں کہ شیخ صاحب یہ کیوں بات کر رہے ہیں, دلیل کیا ہے, دیکھیں ذرا. شیخ صاحب فرماتے ہیں وائمۃ الاسلام ساروا علی ھذا, اور جو ائمہ اسلام ہیں اسی راستے کو اختیار کر لیا ہے. ومنہم الامام احمد بن حنبل رحمہ اللہ, امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ امام اہل سنت فی ھذا الباب, امام اہل سنت معروف ہیں فی ھذا الباب, لم یکن یکفر المأمون ولا کثیر من الحکام والقضاۃ وغیرہم. امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے کیا معروف ہے کہ فطر خلق القرآن سب سے زیادہ تکلیفیں, سب سے زیادہ آزمائشیں ان پر قائم کی گئی, کوڑے برسائے گئے, مارا پیٹا گیا, تدریس سے روکا گیا, نظر بند کیا گیا, یعنی بعض اوقات ایک رات میں 150 کوڑا مارا جاتا تھا, بے ہوش ہو جاتے تھے, ایسے وقت بھی انہوں نے دیکھا, لیکن موقف سے حق سے ہلے نہیں, سبحان اللہ. اچھا, دوسری بات کیا معروف ہے امام محمد رحمہ اللہ سے اس موضوع کے تعلق سے, کہ حاکم کے لیے بد دعا کرتے تھے, تکفیر کرتے تھے, یا دعا کافروں کے لیے کی جاتی ہے یا مسلمانوں کے لیے؟ حاکم کا عقیدہ کیا تھا, قرآن کیا ہے, تو مسلمان تھا کافر تھا؟ مجھے بتا رہا ہوں آپ کو, دیکھیں نا. اب حاکم علماء کے زمرے میں آتا ہے یا جاہل کے زمرے میں آتا ہے, کہاں آتا ہے, کیا خیال ہے؟ اب سنیں ذرا, شیخ صاحب فرماتے ہیں, شیخ ربیع حفظہ اللہ, بڑی کام کی بات ہے, اسے یاد رکھ لیں, بات واضح ہو گئی نا. امام احمد بن رحمہ اللہ امام اہل سنت, کسی پہ کوئی اعتراض ہے, کوئی اختلاف رکھتے ہیں, کوئی چور مذاہب بارے بھی مانتے ہیں, سلف غیر سلف سب مانتے ہیں اس کو, امام اہل سنت جو ہیں امام احمد بن رحمہ اللہ ہیں. فتنہ خلق و قرآن میں سب سے زیادہ تکلیفیں انہیں پہنچائیں گے، ثابت قدم اللہ کی طرف سے آئی، ٹھیک ہے؟ ایک معروف، دوسری معروف بات کیا ہے ان سے کہ حاکم کے لیے دعا کرتے تھے، دعا مسلمان کے لیے کی جاتی، کافر کے لیے نہیں. سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ آگے بڑا خطرناک قول بھی آگے آ رہے ہیں کہ احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے بڑا سخت موقف اختیار کیا اور یہ فرماتے کہ جس نے یہ کہا کہ قرآن مخلوق تو وہ کافر ہے، بلکہ آگے بھی آئے گا جس نے کہا کہ میرا لفظ قرآن سے جو کہتے مخلوق وہ بھی کافر ہے بغیر تفصیل کے. اور اس قول سے کئی لوگوں کو غلط فہمی لگی، یہاں تک امام بخاری رحمہ اللہ کے قول کو بھی انہوں نے غلط سمجھا کہ لفظ بالقرآن مخلوق. اور امام رازیین رحمہ اللہ نے امام بخاری کی کوئی ایک حدیث بھی نہیں لی، امام بخاری کی سارے حدیثیں چھوڑ دی. وجہ کیا؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ نے فرمایا ہے کہ جس نے کہا لفظ بالقرآن مخلوق وہ کافر ہے، وہ جہمی ہے اور کافر ہے، سبحان اللہ. الغرض تو احمد بن حنبل رحمہ اللہ جب اتنے سخت موقف اختیار کرتے تھے تو حاکم کے لیے دعا یا بد دعا کرتے تھے، معروف کیا ہے؟ معروف یوں سے ثابت ہے دعا کرتے ہیں، بلکہ دوسروں بھی یہی تلقین کرتے کہ آپ بھی دعا کیا کریں حکام مسلمین کے لیے، یوں کا حق ہے ہمارے اوپر. تو بیچ میں راز کی بات کیا ہے؟ تکفیر کیوں نہیں کی حاکم کی؟ آئیے دیکھتے ہیں. شیخ صاحب فرماتے ہیں امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ، امام اہل سنت جو ہیں، فی هذا اس باب میں مأمون جو معروف خلیفہ ہیں ان کی تکفیر نہیں کی، کیونکہ مأمون کا عقیدہ یہ تھا کہ قرآن مخلوق ہے، اور نہ ہی ان کے بہت سارے حکام اور قضات جو قاضی تھے ان کی تکفیر بھی نہیں کی، وغیرہ ان کے علاوہ بھی. وانما یکفر اساطین و شیاطینہم، لیکن تکفیر کس کی کرتے تھے؟ جو ان کے رہنما تھے وہ جو ان کے شیاطین تھے، جو علماء اور شیاطین الانس، سب سے خطرناک شیطان کون سے شیاطین ہوتے ہیں؟ شیاطین الانس یا جن؟ کیوں؟ اب جب سورت، جب آپ آیت الکرسی پڑھتے ہیں تو شیطان الجن دوڑ جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، لیکن شیطان الجن، شیطان الانس کیا کرتے ہیں؟ وہ صرف قریب نہیں رہتے آپ کے، بلکہ خود بھی پڑھتے ہیں. نہیں پڑھتے کہ نہیں آیت الکرسی؟ سبحان اللہ. تو سب سے زیادہ خطرناک جو ہیں، سب سے بڑے خطرناک ہیں شیاطین الانس، ان میں سے سب سے خطرناک وہ ہیں جو کفر عقیدہ خود بھی رکھتے ہیں اور پھیلاتے بھی ہیں. پھر فرماتے کما قال شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ. اب ایک موقف آگے امام احمد بن حنبل کا، امام اہل السنہ. اب دوسرا قول دیکھیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کا، فرماتے ہیں مجموع الفتاوی جلد نمبر 12 صفحہ 489 میں فرماتے ہیں، پھر امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ نے دعا کی خلیفہ کے لیے، خلیفہ وغیرہ کے دعا کی جنہوں نے انہیں مارا ہے، پیٹا ہے، قید کیا ہے، نظر بند کیا ہے، ان کے لیے دعا استغفار کی، مغفرت کی دعا کرتے رہے، اور حلل مما فعلوه به، اور ان کو معاف بھی کر دے جو ظلم و ستم ان پر ڈھائے گئے، من الظلم والدعاء الى القول الذي هو كفر، مجبور کیا کفر قول کہنے پر، ظلم و ستم کیا گیا اس کو بھی انہوں نے معاف کر دیا. اور اگر انڈر لائن کریں، فرماتے ہیں شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ، ولو كانوا مرتدين عن الاسلام لم يجز الاستغفار لهم، اگر مرتد ہوتے اسلام سے خارج ہوتے تو ان کی دعا مغفرت جائز نہ ہوتی، کیونکہ کافروں کے لیے فن الاستغفار للكفار لا يجوز بالكتاب والسنة والاجماع، کیونکہ کافروں کے لیے دعا مغفرت کرنا جائز نہیں ہے کتاب سنت اور اجماع سے، کافر کے لیے دعا مغفرت کرنا جائز نہیں، اس کی دلیل قرآن مجید میں، سنت میں اور اجماع اس پر بھی ہے. پھر فرماتے ہیں اور یہ اقوال و اعمال جو ہیں ان کی طرف سے، ان کے علاوہ کسی اور کی طرف سے اور دیگر ائمہ سے صریح ہیں، بالکل صریح اور واضح ہیں کہ وہ معین کی تکفیر نہیں کرتے تھے جہمیہ میں سے، جو کہتے کہ قرآن مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا دیدار نہیں ہوگا. یہ بھی غلط عقیدہ ہے نا، یہ تو قرآن مخلوق ہے اور یہ کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن مومن جو ہے اللہ کا دیدار جنت میں نہیں کریں گے، یہ دونوں بدعقیدگیاں ہیں. فرماتے ہیں کہ امام احمد رحمہ اللہ ان میں سے جو معینین تھے جہمیہ سے، جمعی، وہ کہتے ہیں جہمی کافر ہیں، کیونکہ فلان جہمی ہے تو سب کی تکفیر نہیں کیا کرتے تھے. فرماتے ہیں نقل عن احمد، شیخ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں محمد حنبل سے نقل کیا گیا ہے جو ادلال کرتا ہے کہ انہوں نے بعض لوگوں کو تعیین کے ساتھ ان کی تکفیر کی ہے. اور جو کہا جاتا ہے کہ ان کی طرف سے کہ اس مسئلے میں دو روایات ہیں، تو شیخ صاحب فرماتے ہیں، شیخ الاسلام رحمہ اللہ فرماتے ہیں ففیہ نظر، نظر ثانی کا مستحق ہے، اور یہ بات تفصیل پر اسے محمول کی جاتی ہے. فرماتے ہیں جس کی انہوں نے تکفیر کی ہے بعینی ہی، اس لیے تکفیر کی ہے اس مسئلے میں بعینی کسی شخص کی یعنی جمعیہ میں سے، فلقیام الدلیل علی انہ وجد فیہ شروط التکفیر انتفت موانعہ، اس لیے کہ اس پر حجت قائم ہو گئی، یعنی دلیل حجت قائم ہو گئی ہے جن میں شروط التکفیر مکمل ہو چکی ہیں، اور جو موانع ہیں تکفیر کے وہ منتفی ہو گئے، ختم ہو گئے. اور جن کی تکفیر نہیں کی ہے بعینہ، امام احمد رحمہ اللہ نے فلانتفاء ذلك بحقہ، کیونکہ اس کے حق میں یہ چیزیں موجود ہی نہیں تھیں، نہ شرطیں پوری تھیں نہ ہی موانع کا خاتمہ تھا. هذا مع اطلاق قوله بالتکفیر على سبیل العموم، اور اس کے ساتھ ساتھ ان کا قول جو ہے عمومی تکفیر کا وہ بھی موجود ہے. اور والدلیل على هذا الاصل، اور اصل کی دلیل جو ہے الكتاب وسنۃ الاجماع والاعتبار، چار دلائل ہیں، کتاب سنۃ الاجماع اور اعتبار، یہ ساری چیز، ساری چیزیں جو ہیں یہ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ سے ثابت ہیں کہ انہوں نے جہمیہ کی تکفیر تو کی ہے مطلقاً اور عمومی طور پہ کہ جہمیہ کفار ہیں، لیکن جب کسی خاص بندے، متعین بندے کی بات آتی تھی تو اس پر، جس پر حجت قائم ہو جاتی تھی تکفیر کرتے تھے، جس پر نہیں ہوتی تھی اس کی تکفیر نہیں کرتے تھے. حجت قائم کرنے کے لیے تکفیر کی شرطوں کا ہونا لازمی ہوتا ہے، اور جو رکاوٹیں موانع ہیں ان کے خاتمہ بھی لازمی ہوتا ہے. پھر شیخ ربیع رحمۃ اللہ فرماتے ہیں فلابد من فہم هذا، تو اس بات کو لازمی سمجھنا ہے، کیونکہ ہمارے پاس کچھ ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں قرآن مخلوق ہے، جیسے کہ اشاعرہ ہیں جو معتزلہ کے بقایا ہیں، بقایا جات ہیں، جو کہ بعد اب یہی زیادہ عقیدہ رکھتے ہیں. تو کیا دار اسلام سے خارج ہیں اشاعرہ؟ ہم یہ کہتے ہیں کہ شیخ ربیع حفظ اللہ فرماتے ہیں نقول من قامت علی الحجۃ فہو کافر، اور جس پر، فرماتے ہیں جس پر حجت قائم ہو جاتا وہ کافر ہے، ومن لم تقم علی الحجۃ ولم یفقہ هذا الباب فہو ظالم مبتدع لا نکفرہ، اور جس پر حجت قائم نہیں ہوئی اور جو اس باب کو، اس مسئلے کو نہیں سمجھا، جو سمجھ نہیں رکھتا، تو ایسا شخص گمراہ ہے، بدعتی ہے، لیکن ہم اس کی تکفیر نہیں کرتے. فرماتے ہیں امام احمد، عبد العزیز الکنانی والبغوی وغیرہم من ائمۃ الاسلام یقولون، امام احمد بن حنبل، عبد العزیز الکنانی اور امام بغوی اور ان کے علاوہ بھی وغیرہم من ائمۃ الاسلام، جو ائمہ اسلام میں سے ہیں، یقولون، وہ یہ کہتے ہیں یطلق علیہم الکفر على وجه العموم، کہ ایسے لوگوں پر جو کفر ہے عمومی طور پر اس کا اطلاق کیا جاتا ہے. وما عند التعيين فلا يكفر الا من قام به الحجه، لیکن تعین کے وقت تو تکفیر صرف اس کی کی جاتی ہے یا اس کی جائے گی جس پر حجت قائم ہو جائے. اور اگر کوئی بھی انسان کسی مکفر میں پڑ جائے، یعنی اسے کوئی ایسا قول یا فعل ثابت ہو جائے کہ وہ کفر ہے، یعنی اسے کوئی کفر یا قول یا فعل سرزد ہو جائے، چاہے خط قرآن کے تعلق سے یا اس کے علاوہ، فلابد من هذا التفصیل، تو یہ تفصیل اس کے لیے لازمی ہے. یہی تفصیل مذہب السلف ہے کہ جو کہتا ہے قرآن مخلوق ہے وہ کافر على وجه العموم، اور جب کسی معین شخص پر ہم یہ حکم لگاتے ہیں، چاہے زید یا عمر ہو، جب کہ وہ یہ کہتا ہے کہ قرآن مخلوق ہے اور اللہ تعالیٰ کے دیدار کا انکار کرتا ہے، لیکن قرآن اور سنت اور جنت اور دوزخ پر ایمان رکھتا ہے، اور اپنے آپ کو مسلمان سمجھتے ہیں اور جہاد بھی کرتا رہتا ہے الى آخری ہی، ہم یہ کہیں گے کہ تمہاری اعتقاد کفر ہے، اور جب اس پر حجت قائم کی جاتی ہے اور ہم اسے یہ کہتے کہ جب تمہارے پر حجت قائم کی جائے گی اور تم اس موقف پر مصر رہتے ہو اس باطل پر, تو پھر تم کافر ہو جاؤ گے. اور پھر ہم اس کے لیے جو دلائل ہیں قرآن اور سنت سے کہ یہ قول جو ہے کفر قول ہے, اس کے سامنے رکھ دیں گے. اگر وہ شخص رجوع کر لیتا اور توبہ کر لیتا تو فالحمد للہ, وہذا هو المطلوب, یہی مطلوب ہے. وان اصر على رأیه, اور اگر اصرار کرتے ہیں اپنی کفریہ رائے پر, اس پہ اسی پہ قائم رہتا ہے, فہو کافر, تو ایسا شخص کافر ہے. یستتاب فان تاب الا ضربت عنقه, تو اس سے توبہ کرائی جائے گی. اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو اچھی بات, اگر نہیں کرتا تو اس کی قد اڑا دی, یعنی اسے قتل کر دیا جائے گا. یہاں پر ایک بھی اور بات بھی آخر میں بتا دوں میں, یہ جو باتیں ہو رہی ہیں اقامت الحجہ کی اور ضرب العنق قتل کرنے کی, یہ افراد الناس ہمارے آپ لوگوں کے لیے نہیں ہیں. حجت قائم کون کرتا ہے؟ علماء کرتے ہیں. اور حد قائم کون کرتا ہے؟ قاضی فیصلہ کرتا ہے, اور حکمران یا اس کا نائب یا جو بھی ادارہ ہے گورنمنٹ کا یا حکومت کا, وہ حد قائم کرتا ہے. اگر حکمران حد قائم نہ کرے پھر کم ہم اور آپ جا کے کریں گے؟ نہیں. اگر وہ نہیں کرتا, اس کے ذمے اللہ تعالیٰ نے یہ کام لگایا ہے, وہ نہیں کرتا تو وہ جواب دے, ہم جواب دے نہیں ہیں. یہ ہمارا کام نہیں ہے کسی کو قتل کرنا, ہمارا کام نہیں. اگر کوئی کرتا تو وہ قاتل ہے. یاد رکھیں, اگر کوئی شخص کسی مرتد کو, اگر وہ ثابت ہو جاتا ہے کہ وہ فلان مرتد ہے اور حجت بھی قائم ہو گئی ہے اور حاکم وقت بھی اسے قتل نہیں کرتا, سزائے موت نہیں دیتا, تو افراد الناس کے لیے کسی کے لیے بھی جائز نہیں ہے کہ وہ اس پر حد قائم کر اسے قتل کرے. اگر وہ قتل کرتا ہے تو وہ کافر, تو وہ قاتل ہے اور وہ خود گنہگار ہے, اور اس کو سزا ملے گی, قاتل کی سزا ملے گی, کیونکہ اس کا کام نہیں ہے. اگر کوئی امیر, جیسے کہ کچھ جماعتیں ان کی کھڑی ہو جاتی ہیں اور کہتے ہیں اس فرانک کو بیعت کر لیتے ہیں کیونکہ حکمران وقت جو ہے وہ شریعت کا نفاذ نہیں کرتا, ہم کسی جماعت کے امیر کو امیر بنا دیتے ہیں, یہ جائز نہیں ہے. حکمران مسلمان حکمران کے ہوتے ہوئے کوئی دوسرا یا تیسرا شخص حاکم نہیں بن سکتا, نہ اور نہ ہی اس کا یہ مقام لے سکتا ہے. اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, جب کسی کی بیعت ہو جائے اور اسے خلیفہ بنا دیا جاتا ہے, اگر کوئی اور خلیفہ بننے کی کوشش کرتا ہے تو اسے قتل کر دو. کیوں؟ تاکہ فتنہ نہ ہو, مصیبت نہ کھڑی نہ ہو جائے, قتل غارت ہوگی, بد امنی ہوگی, تو پھر کیا ہوگا سوائے قتل غارت کے اور فتنوں کے اور فساد کے. اس لیے اس کا شریعت صد باب کیا ہے, حاکم ایک ہی ہے, اچھا ہے برا ہے, اس کی اچھائی برائی اس کے لیے ہے, اس کی اچھائی سب کے لیے, اس کی برائی اس کے لیے ہے, اس کا وہ رب کا جواب دے ہے. اگر وہ صحیح فیصلہ نہیں کرتا, شریعت کا نفاذ نہیں کرتا, وہ جانے اس کا رب جانے. ہمارے ذمہ یہ کام نہیں ہے کہ ہم نے جا کے لوگوں پر حد قائم کرنی ہے یا ان کو قتل کرنا ہے. یاد رکھیں, اچھی طریقے سے سن لیں, جو یہ سمجھتا ہے کہ یہ افراد الناس کے لیے ہے, اگر حاکم جو ہے وہ شریعت کا نفاذ نہیں کرتا تو اس کی بیعت نہیں ہے, یا وہ حاکم نہیں اسے مانتا, اور اگر ایسے شخص مر جاتا ہے تو میتت جاہلیہ, جیسے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. اگر وہ سمجھتا ہے کہ فلان حاکم میرے اوپر کوئی بیعت نہیں ہے کیونکہ وہ شریعت کا نفاذ نہیں کرتا, یا فاسق اور ظالم ہے, یہ اس کی تکفیر کرتا ہے, تو یہ اہل بدعت کا کام ہے. جو بدعتی جماعتیں ہیں وہ یہ کام کرتے ہیں. اہل سنت جو ہے یوں کا موقف کبھی نہیں ہے. میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ عقیدے کے اصولوں میں سے آگے بھی بیان ہوگا انشاءاللہ, عثمان حکمران کی فرما برداری و طاعت عقیدے کے اصول میں سے ایک اصول ہے, اس کے مکمل تفصیل بیان کی ہے اور کتابوں میں موجود ہے, علماء نے اسے بیان کیا ہے مکمل وضاحت و تفصیل کے ساتھ. اس لیے بڑے خطرناک مسئلے سے میں شروع سے کہا تھا, بڑا خطرناک اور پیچیدہ مسئلہ ہے, اور الحمدللہ چند جملوں میں یہ مسئلہ بڑی آسانی تک میرے خیال ہے بالکل واضح ہو چکا ہے کہ حجت قائم کرنا جو ہے, اگر کوئی شخص کسی سے کفر ہو جائے کسی مسلمان سے, تو اس پر حجت قائم کی جاتی ہے. اگر حجت قائم کر اگر وہ سمجھتا ہے, علماء یا سمجھنے والوں میں سے ہے, حجت قائم کی جاتی ہے. اگر حجت اس پر قائم ہو جاتی ہے. پھر جو احکام ہیں کافر کے مرتد کے اس شخص پہ قائم کیے جائیں گے. اگر کوئی کسی کی تقلید کرتے ہیں یا جاہل عوام الناس میں سے ہے, اتنا سمجھ ہے, تو اس پر حجت نہیں قائم کی جاتی. اگر قائم کی بھی جاتی اور نہیں سمجھتا تو پھر ایسا شخص بدعتی ہے, گمراہ ہے, نہ کہ کافر ہے. تیسری بات جو یہاں پر ہمیں واضح ہوئی ہے کہ جو خلیفہ مأمون ہے یا ان کے بعد جو آئے ہیں وہ خلفاء جو عقیدہ رکھتے تھے کہ قرآن مخلوق ہے, ان کی تکفیر کیوں نہیں کی گئی؟ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ حجت قائم نہیں ہوئی نا. کیوں نہیں قائم ہوئی؟ کیونکہ وہ اہل ہی نہیں تھے پوری حجت قائم کیجیے. اہل کیوں نہیں تھے؟ ایک تو علماء نہیں تھے, جاہل تھے. دوسری بیچ میں جو ان کے جو قریبی لوگ تھے معتزلہ, جنہوں نے یہ بدعقیدگی پھیلائی ہے, انہوں نے شبہات پھیلا دیے. اب جاہل ہے اور اس کو شبہ پہنچ گیا ہے, جاہل تو اس کو حق سمجھ بیٹھے گا نا. یہی وجہ ہے کہ یہ قول جو ہے علماء کا میں سمجھتا ہوں قوی قول ہے, اور دور حاضر میں بھی عوام الناس میں جب قبر پرستی کا فتنہ عام ہو چکا ہے اور شرک اور بدعات عام ہو چکی ہیں, تو عوام الناس کے لیے جن کو آپ دیکھیں جمعہ کے خطبے میں کیا سنتے ہیں, ٹھیک ہے نا, ان کی جو بھی گیدرنگز ہوتی ہیں کسی بھی جگہ پہ, اگر کوئی ان کا کوئی بھی خطیب آتا ہے وہ باتیں کرتا ہے, کوئی ان کے جو علماء ہیں وہ ان کو کیا پڑھاتے ہیں, کیا سمجھاتے ہیں, تو بچپن سے یہی سمجھ رہے ہیں اور یہی سن رہے ہیں. ان میں سے جو علماء ہیں اور جو سمجھنے والے ہیں وہ بڑے خطرے, بتاؤں میں آپ کو. لیکن جو ناسمجھ ہیں, جو جاہل, جو سمجھتے ہی نہیں ہیں, وہ الگ بات ہے. تو مسلمان کو چاہیے, حق بات یہ, مسلمان کو چاہیے کہ اپنے عقیدے کو اچھی طرح سمجھ لیں. ہم دنیاوی معاملات میں بہت ساری چیزوں کو سمجھنا چاہتے ہیں, جو نہیں سمجھتے تھے وہ بھی سمجھنا شروع کر دیا. دیکھیں اسمارٹ فون جاہل بھی استعمال کرتے ہیں آج, یہ تو ہم کر سکتے ہیں, لیکن اپنے عقیدے کو صحیح نہیں کر سکتے. غیر رب کو پکارتے, رب کو کیوں نہیں پکارتے بھائی؟ کہتے ہیں وسیلہ ہے, ہم اللہ کے قریب کر دیں گے. تو مشرکین عرب کیا کرتے تھے؟ ابو جہل ابو لہب کیا کرتے تھے؟ آپ کے فہم ان کے فہم میں کیا فرق ہے؟ اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے ان کے تعلق سے؟ مان عبدہم الا لیقربونی الی اللہ زلفا, ہم ان کے عبادت بتوں عبادت نہیں کرتے مگر یہ ہمیں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کر دیتے ہیں. تم یہی کہتے ہو کہ یہ بزرگ ہم اللہ کے نزدیک کر دیں, اسے پکارتے ہیں. پکارنا, دعا کرنا عبادت ہے, صرف اللہ تعالیٰ کا حق ہے. دعا ہو العبادت, اللہ تعالیٰ کے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں. جب متعین ہو گئے اور واضح ہو گیا کہ دعا عبادت ہے, اب اس عبادت کو غیر اللہ کے لیے صرف کرنا شرک ہے. یہ مسئلے کو نہیں سمجھ سکتے, کیونکہ راستے میں ایسے ڈکیت بیٹھے ہیں, ایسے چور بیٹھے ہیں جو ایمان کی چوری کرنے والے ہیں, صحیح عقیدے کو چرانے والے ہیں. امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ سب سے خطرناک ڈکیت جو ہوتے ہیں نا وہ صوفی ہیں, جو کہ بزرگ ہیں اہل تصوف کے, جو لوگوں میں شبہات پھیلاتے ہیں, عوام الناس کو بیوقوف بناتے ہیں, ان کو حق سے دور کر دیتے ہیں. جب آپ کسی سے اس کو صحیح عقیدہ چھین لیتے ہیں, صحیح منہج اسے چھین لیتے ہیں, اسے گمراہی میں چھوڑ دیتے ہیں, اس سے بڑے کو ڈکیت دیکھا ہے آپ نے؟ سب سے خطرناک, سب سے بڑے ڈکیت اور چور یہ لوگ ہوتے ہیں. اللہ سب پہ رحم فرمائے.
ایک شخص جو عام نہیں, اس کے اوپر حجت
قائم, میں پورا کر دوں پھر سوال جواب. کتنا ٹائم ہو گیا؟
33 منٹ.
اگلا مسئلہ اگر درس میں انشاءاللہ کے لفظ بالقرآن کے تعلق سے بھی چند اہم باتیں اگلے درس میں انشاءاللہ بیان کریں گے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک. جی, اب کوئی سوال درس کے تعلق سے؟
میں یہ کہتا کہ جو شخص ہے کام, اس کے اوپر ایک یعنی پرسنل ایک طالب علم ہے, وہ اس کے اوپر حجت قائم کر دیتا ہے, اس کو سمجھا دیتا ہے جی غیر اللہ کو پکارنا چاہیے, وہ شرک ہے, اور اس کو سمجھ بھی آ جاتی ہے, لیکن وہ تکلیف کی وجہ سے وہ اس چیز کو نہیں چھوڑتا. اب اس کے تعلق سے کیا حکم ہوگا؟
یہ تو بات ہے, جو جاہل ہے اور مقلد ہے اس کا حکم الگ ہے, کیونکہ ایسے ہیں لوگ جو شبہات پھیلانے والے ہیں. تو ایسے شخص کے تو چلو اس کے پاس کوئی عذر ہے, اس کے پاس کیا عذر ہے جو سمجھتا بھی ہے, جانتا بھی ہے, اور حق کو بھی سمجھ لیا, مانتا نہیں ہے, کیا دونوں برابر ہے؟ ایک وہ جو شبہات پھیلانے والا ہے, اسی شیخ صاحب نے کیا فرمایا, جو کہ اساطین اور شیاطین ہیں ان کی تکفیر تو کی ہے, باقی کیوں نہیں کی؟
اور جو شخص دعوت دے رہا ہے اس کے نزدیک اس بندے کا لیے کیا حکم ہوگا؟ کیا وہ اس کی عادت کرے گا نماز جنازہ؟
ہاں کرے گا، کیونکہ وہ کافر تو نہیں ہے نا. بات سنیں، دونوں میں فرق ہے. ایک شخص پر حجت قائم کر دی گئی کہ وہ کافر ہے، سمجھے، یہ کافر ہے. اب اس پر جو احکام ہیں مرتدین کے وہ لاگو ہو جائیں گے. لیکن ہم یہ کہہ رہے کہ بدعتی ہے، ضال ہے، گمراہ ہے، اس کی تکفیر ہم نے نہیں کی، پھر یہ احکام کے مطابق ہوں گے اس کے اوپر. دوسری بات، اگر اس کے اوپر یہ احکام مطابق بھی ہو جائیں کفر اکبر کے، حجت قائم ہو چکی ہے اور حاکم نے اس پر حد قائم نہیں کی، وہ شخص موجود ہے، آپ کا تعلق کیسے رہے گا اس کے ساتھ؟ کفار والا، حجت قائم ہو چکی ہے نا. ہاں حجت قائم ہو چکی، میں سمجھے ذرا مسئلہ، حجت قائم جس پر ہو جائے، ٹھیک ہے نا، وہی نا، حجت قائم ہو گئی ہے، اب فیصلہ گئے حاکم کے پاس، قاضی کے پاس، اس نے حد قائم نہیں کیا، اسے 10 سال کی سزا دے دے، کچھ بھی کر دیا ہے، سزا وہ تو بہت کم ملک میں دیکھتے ہیں، اب نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، وہ شخص زندہ ہے، اس شخص کا میرا اس شخص کا تعلق کیسے ہوگا؟ مسلمانوں والا یا کافروں والا؟ مرتد والا، مرتد والا، تو حجت قائم ہو چکی ہے اس کے اوپر. تو یہ فرق ہے دونوں میں، بارک اللہ فیک.
ایک آخری سوال، حجت اس سے آپ کی کیا مراد ہے؟ حجت جو ہے قائم ہو گئی ہے، میرے نزدیک مثال کے طور ہو گئی ہے حجت، کیسے ڈیفائن کریں گے ہم؟ اس لیے حجت قائم ہو چکی،
بارک اللہ، اس لیے میں نے کہا کہ علماء کا کام ہے، بڑا خطرناک مسئلہ ہے، اس میں عام شخص اس پہ نہیں پڑتا، بڑے ذمہ داری کی بات ہے، مسلمان کو کافر بنا رہے ہیں، عام بات نہیں، اس کے پاس کچھ شبہات بھی ہوں گے، ہو سکتا ہے آپ کے شبہ پہ پھنس جائے، اس لیے کام علماء کا ہے، یا وہ جو اہلیت رکھتے ہیں، طلاب علم اور علماء جو اہلیت رکھتے ہیں. اور دوسری بات یہ کہ اس پر حجت قائم ہونی ہے اور اس پر پھر حد بھی قائم ہونی ہے، تو وہ علماء جو گورنمنٹ کی طرف سے معروف و مشہور ہوں، وہ جب حکم حجت قائم کرتے ہیں اور اس کا پھر معاملہ تکفیر ہو گئی، اس کی حجت قائم ہو گئی، پھر وہ قاضی کے پاس جاتا ہے، پھر قاضی نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے حد قائم کرنی ہے کہ نہیں، کیا کرنا ہے، کہ یہ ثابت ہوا کہ نہیں ہوا، عالم کا کام ہے. اچھا عالم، قاضی بھی تو عالم ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے نا، اگر قاضی خود اس پر حجت قائم کرے کر سکتے، وہ بھی عالم ہے. اگر معاملہ قاضی تک نہیں پہنچا ہے، کسی عالم کے پاس آئے، عالم حجت قائم کر دی ہے، کفر ثابت ہو گیا ہے، اب معاملہ چلا جائے گا قاضی کے پاس، اب قاضی اس کو فیصلہ حد قائم کرے گا، فیصلہ سنائے گا، واضح ہے.
اگر قاضی کے پاس نہیں جاتا اور صرف عالم کے پاس رہتا،
بس ٹھیک ہے، ایک کام ہو گیا، حجت قائم ہو گیا، کفر ثابت ہو گیا، حد قائم کہاں ہوگی، وہ باقی ہے. تو عالم جو ہے وہاں تک پہنچ جائے گا، لازمی ہے، قاضی تک پہنچایا جائے گا. اب قاضی اگر اس پر حد قائم نہیں کرتا، وہ جانے اس کا رب جانے، لیکن عوام الناس کا یہ کام نہیں ہے، یا کیونکہ جو اہلیت رکھتا ہے حجت قائم کرنے کا، اس نے کرنی ہے، کیونکہ معاملہ آگے جا کے تکفیر تک جانا ہے، اور جو احکام ہے کفر کے وہ منطبق ہونے ہیں سارے، تو کیسے ہو گئی ہے؟ تو اس لیے علماء کی طرف یہ معاملہ جاتا ہے، علماء کے لیے چھوڑ دیں، اور علماء کا یہ کام ہے.
کافر ملک ہے جیسے ہمارے، کافر ملک
انڈیا میں شیخ،
ہاں
جیسے فار ایگزامپل ابھی کچھ دن پہلے جو ایشو آیا تھا، اس میں ایک عام میں نے جا کے ایک دوسرے شخص کا سر قتل کیا تھا،
وہاں پہ کس لیے قتل کیا؟
اس شخص کے،
اچھا گستاخی کرنے، غلط ہے، وہ قاتل ہے میرے بھائی. اگر کافر ملک ہے، اگر کوئی شخص گستاخی کرتا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، یا کوئی اور دین کے تعلق سے کوئی غلطی کرتا ہے، چاہے مسلمان ہو یا کافر ہو، تو مسلمان جا کے کسی کا کافر کا قتل کرتا ہے، تو کیا سمجھ مسئلہ حل ہو جاتا ہے؟ ایک کو قتل کرنے سے کتنی مصیبتیں کھڑی ہو جاتی ہیں مسلمانوں پہ. اس لیے یہ معاملات جو ہیں دور حاضر میں علماء کی طرف لوٹائے جاتے ہیں، یہ بڑے مسائل ہیں، عام مسئلے نہیں ہیں، تکفیر کرنے کے، کسی قتل کرنے کے. اگر کافر ملک بھی ہے تو افراد الناس کے لیے نہیں کہ اس نے جا کے قتل کرنا ہے، آپ اس حکومت تک، اگر کافر ملک میں نہیں تھا، حکومت تک لے کے جائیں، آپ اس پہ کیس کریں، جو بھی ایک طریقہ کار ہے وہ آپ اختیار کریں، لیکن آپ خود جا کے خود اسے قتل کر دیتے، پھر خود بھی مر جاتے ہیں، یہ بڑی خطرناک بات ہے، ایسے درست نہیں ہے. اس لیے علماء جو طرف معاملہ اٹھایا جاتا ہے، جو سلف علماء حق جو ہیں، اور پھر ان بڑے مسائل میں وہی اس میں فیصلہ کرتے ہیں، وہی فتویٰ دیتے ہیں کہ کیا کرنا ہے. واللہ اعلم. کس کا؟
جو شخص جو ہے نا آدمی ہے، جس پہ تکفیر جو ہے قائم نہیں کی دنیا میں، آخرت میں کیا ہوگا اس کا؟
اللہ کے سپورت جو مسلمان، آخر مسلمان ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی ہے. جب ہم نے کفر اس لیے اس کو کفر کا فیصلہ نہیں کیا کیونکہ وہ اس کا اہل ہی نہیں ہے, اس کے پاس عذر شرعی ہے, اس کے کئی دلائل ہیں, جبکہ وقت نہیں ہے. شیخ ربیع حفظ اللہ نے اس کی مزید تفصیل بھی بیان کی, بلکہ کئی دروس میں بیان بھی کی ہیں. وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا, عذاب نہیں دینے والا جب تک ہم رسول نہ بھیجتے. پھر کیا رسول بھیجا کافی ہے, یا رسول کے پیغام کو پہنچے کہ نہیں پہنچا پیغام, کہ اس کو سمجھا کہ نہیں سمجھا ہے, جس سمجھنے والے ہیں کہ نہیں, اس میں مزید تفصیل ہے. پھر آگے تو برحق دلائل کی روشنی میں یہ قول راجح ہے, کہ دوسرا قول بھی موجود ہے کہ جس کو قرآن پہنچ گیا حجت قائم ہو گئی, یہ بھی قول موجود ہے بعض سلف علماء کا. لیکن جو میں سمجھتا ہوں قول راجح ہے, یہ جو مختصر تفصیل بیان ہوئی ہے یہ قول راجح ہے اور یہ صحیح ہے. ہاں تو وہ کافر کی بات بھی ہو رہی ہے کہ ہم ان کی بات جو ہمیں بڑے تھے ان کی بات ہم نے سنی ہے اور ہمارے رسول کی بات نہیں مانی, ہم نے رسول کی بات سمجھ کے انکار کیا نا اور اپنے بڑوں کی بات مانی ہے.
صرف کافروں کی بات,
کافروں کے لیے ہر وہ شخص جو کفر کا راستہ اختیار کرتے ہیں سمجھنے کے بعد. لیکن یہ بات بتاؤں آپ کو, اس میں اگر کوئی شخص یہ کہتا ہے کہ یہ قول بھی موجود ہے, اگر وہ لینا چاہے تو اس کی مرضی ہے. لیکن جو صحیح قول میں سمجھتا ہوں, جیسے شیخ ربیع حفظ اللہ نے بیان کیا ہے, یہ قول جو ہے سمجھتا ہوں معتدل قول ہے اور راجح ہے اس معاملے میں. کیونکہ دو لوگ برابر نہیں ہو سکتے, بتاؤں آپ کو. اگر امام حنبل رحمہ اللہ, امام اہل السنہ جو ہیں, انہوں نے مموں کی تکفیر نہیں کی ہے, جو یہ کہتے کہ صرف یہ نہیں کہتے کہ قرآن مخلوق ہے بس, بلکہ اس کو لوگ اس زبردستی عقیدہ منوانے کی کوشش کرتے ہیں, تو قتل بھی کئی لوگوں کو قتل بھی کروایا ہے اس بدعقیدگی کی وجہ سے. کیونکہ ابن ابی دعاد جیسے جو علماء تھے وہ قریب تھے, اور وہ یہاں تک بھی کہتے تھے کہ امیر المومنین آپ اس کا سر قلم کرو, اس کا خون میرے ذمہ ہے. آپ خود سوچیں کوئی اتنی بڑی بات بھی کرتا ہے. ابن ابی دعاد سے معروف ہے یہ بات, جنہیں میں کو قتل کیا گیا اس فتنے میں, فرماتے تھے کہ آپ اسے قتل کریں, اس کا خون میرے ذمہ ہے. اگر روز بحشر میں کوئی غلطی ہوگی تو میرے ذمہ, آپ کے ذمہ کوئی غلطی نہیں ہے, میں نے قتل کروایا اس کا, میں نے فتویٰ دیا اس کا کہ یہ قرآن مخلوق کو یہی حق ہے. اور کچھ ایسے الٹے سیدھے دلائل جیسے کہ ابھی آگے بھی بیان ہوگا, پچھلے بھی عقیدہ طحاوی میں ہم نے بیان کی ہے اور شبہات کی ازالہ بھی کیا کہ مرتبہ, وہ یہ باتیں لے کے آتے تھے کہ دیکھیں قرآن تو مخلوق ہے, کہاں اللہ کی صفت ہے, صفت تو مخلوق ہی ہوتی ہے, پھر تشبیہ آتی ہے, پھر یہ آتا ہے, ایسے گھما کے رکھ دیتے تھے کہ سامنے حیران ہو جاتے تھے. جب علم آپ کے پاس نہ ہو اور ایمان کی ڈھال آپ کے پاس نہ ہو تو پھر ایسی شبہات تو پھر بڑے آسانی سے کسی کے عقیدے کو بگاڑ سکتے ہیں. اس لیے یہ چیزیں جو بڑی خطرناک اور بڑی نازک مسائل ہیں, ان کو سمجھنا بہت لازمی, سب سے پہلے سمجھنا لازمی ہے, اور اس پہ بات کیسے کرنی ہے یہ بھی سمجھنا ہے, یہ بہت ضروری چیزیں ہیں. یہ تو دور کی بات ہے کہ کسی کو ہم نے کہا فلان پہ حجت قائم کر دی گئی ہے اور وہ ایک بیچارہ مزدور ہے, کوئی کسان, اس کو یہ پتہ ہے کہ بس اس نے کیسے مزدوری کر رہے ہیں, کیسے اس نے رہنا, اس کو کسی چیز کا پتہ نہیں ہے. وہ نماز بھی پڑھتے ہوئے وہ تھوڑا قرآن بھی پڑھ لیتا ہے, جس کو ناظروں سے آتا ہے تھوڑا سا وہ بھی پڑھ لیتا ہے, اور روزہ بھی رکھتا ہے, جو باقی دیگر احکام چرے اس پہ عمل کرتا ہے, لیکن اس کو یہ نہیں پتہ کہ قرآن مخلوق ہے یا نہیں مخلوق. وہ لوگ کہتا ہے قرآن مخلوق ہے, کیا اس عالم کی طرح ہے جس کو پتہ ہے, دلائل کا پتہ ہے, وہ سمجھتا بھی ہے اس میں اللہ تعالیٰ کا کیا فرمان ہے, آپ السلام کے کیا حدیث ہیں, وجہ دلالہ کیا ہے, دلالت کیسے لی جاتی ہے, وجہ دلالہ کیا ہے, سمجھ بھی ہے اس نے, تب پھر مانتا بھی نہیں ہے. کیا دونوں برابر ہیں؟ جب دونوں برابر نہیں ہیں تو دونوں کو حکم کیسے برابر ہو سکتا ہے؟ یہ بڑی کمال کی بات ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک واتوب الیک.